الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا نورا من نور الله بغیر کسی تمہید کے اپنی بات شروع کرنا چاہتا ہوں. درود پاک اسلام میں ایک بہت اعلی درجے کا اور ثواب پانے کا بہترین وظیفہ اور ذریعہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالی نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، حج کرنے کا حکم دیا ہے، ٹھیک اسی طرح درود پڑھنے کا اور سلام پڑھنے کا بھی حکم دیا ہے. جیسے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ عبادت ہے، ایسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا فرض ہے. اب یہ الگ بات ہے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، بار بار پڑھنا ہے، وہ مسئلہ ابھی نہیں چھیڑتا، لیکن سب کا اتفاق ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا فرض اور واجب ہے. اگر کوئی اس کا انکار کرے تو وہ مسلمان ہی نہیں رہے گا. جیسے نماز کا کوئی انکار کر دے تو داڑھی ڈیڑھ فٹ کی نہیں پورا ایک میٹر کی رہے، وہ مسلمان نہیں کہلائے گا. جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے، جو قرآن کی نص سے قطعی یقینی سے ثابت ہے، اس کا انکار کرنا ایمان سے ہاتھ دھونا ہے. یہ سب ضروریات دین ہیں. تو درود پاک کا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے، اور حکم دینے کا انداز ہر عبادت سے الگ ہے. نماز کا حکم دیا، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ میں نماز پڑھتا ہوں تم بھی نماز پڑھو. کہیں ہے اللہ تعالیٰ کس کی نماز پڑھے گا بولو؟ اور کوئی معبود ہے کیا؟ نماز تو معبود کی پڑھی جاتی ہے، اللہ تو وحدہ لا شریک ہے. پروردگار عالم نے فرمایا روزہ رکھو، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی روزہ رکھتا ہوں اس لیے تم بھی روزہ رکھو. ہے کہیں؟ پروردگار عالم نے فرمایا زکات دو، لیکن کہیں نہیں فرمایا کہ میں بھی زکات بانٹتا ہوں تم بھی زکات بانٹو. یہ فرمایا حج کرو، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ میں حج کرتا ہوں تو تم بھی حج کرو. کوئی بھی مولانا مولوی سنی تنی کوئی نہیں بتا سکتا. ہر عبادت کا حکم صرف ہمارے لیے ہے کہ نماز پڑھو، اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، وآتوا الزکاۃ، زکات دو، صوموا، اتموا الصیام الی اللیل، روزہ صبح سے شروع کرو اور رات تک اس کو پورا کرو. وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں تک کعبے تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے اس کے اوپر اللہ کے واسطے حج فرض ہے. کہیں پر کہیں ذکر نہیں ہے کہ میں حج کرتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، زکات دیتا ہوں اور نماز پڑھتا ہوں، اس لیے میرے بندو تم بھی یہ کام کرو. لیکن درود ایسی عبادت ہے، ایسی عبادت ہے کہ جب بندوں کو حکم دینا چاہتا ہے تو پہلے یہ فرماتا ہے کہ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی. ابھی حکم نہیں دیا ہے کہ تم درود و سلام پڑھو، پہلے خود فرماتا ہے کہ میں اور میرے سب فرشتے، ایک دو نہیں ملائکہ، جمع کا صیغہ ہے. اے لوگو سنو، درود وہ چیز ہے، ایسا وظیفہ ہے، ایسا ذکر ہے کہ اللہ فرماتا اس وظیفے کو میں بھی اور سارے فرشتے اس درود کو پڑھتے ہیں، نبی پر بھیجتے ہیں درود. اب فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والوں. بہت سے جو ہیں ایرے غیرے نتھو خیرے چھیدی بکریدی جمن خیراتی ہینگڑے بھینگڑے، سب کو نہیں فرما رہا ہے. جو شریف سیدھے ہیں ایمان والے ہیں ان سے فرماتا یا ایہا الذین آمنو صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا. اے ایمان والو، تم بھی درود و سلام بھیجو نبی پر. پہلے فرمایا میں بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھیجتے ہیں، لہذا تم بھی بھیجو. کیسی شاندار، یہ کیسا شاندار ذکر ہے اور کتنا عظیم وظیفہ ہے کہ اس وظیفے کو اس فرشتے بھی اور پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ درود وہ وظیفہ ہے جس کو ہم نبی پر بھیجا کرتے ہیں. ہے نا سمجھ میں آگئی بات؟ اور ہر سنی مسلمان جب یہ آیت پڑھی جاتی ہے تو اس کو کہنا نہیں پڑتا ہے کہ درود پڑھو، جیسے ہی تسلیمہ پورا ہوا تو درود و سلام پڑھنے لگتا ہے. بچہ بچہ سنی کا جانتا ہے یہ آیت درود، اور اس درود پڑھنے کا ہم کو صلہ کیا ملا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہو الذی یصلی علیکم وملائکته لیخرجکم من الظلمات الى النور وکان بالمؤمنین رحیما. اے مسلمانوں تم درود پڑھتے ہو نبی پر؟ تو اللہ فرماتا ہے تم درود پڑھتے ہو تو ہو الذی یصلی علیکم، وہ اللہ جو نبی پر درود نازل فرماتا ہے اے مسلمانوں تم پر بھی درود نازل فرماتا ہے. ارے یہ درود کا مقام ہے، اور درود کا فرض ہونا قرآن سے ثابت ہے، ایک مسئلہ. اور دوسرا مسئلہ یاد رکھو کہ نماز فرض، روزہ فرض. ایک تو یہ ہے کہ آدمی نماز نہیں پڑھتا گنہگار ہے، روزہ نہیں رکھتا گنہگار ہے، حج فرض ہے نہیں کرتا گنہگار ہے، زکوٰۃ فرض ہے نہیں دیتا گنہگار ہے. لیکن اگر کوئی نماز کی توہین کرے، میں نماز بیکار چیز ہے معاذ اللہ کہتے ہیں، یا نماز پڑھنا ٹائم ویسٹ کرنا ہے، تو صرف گنہگار نہیں ہوگا کافر ہو جائے گا. نماز کی توہین کرنے والا اور اس کو بیکار سمجھنے والا کافر ہے، سن لو کان کھول کر. اسی طرح روزہ نہ رکھنا گناہ ضرور ہے، لیکن روزے کی توہین اور اس کا انکار کفر ہے. حج نہ کرنا گناہ ضرور ہے، لیکن حج کو برا کہنا یہ کفر ہے. اسی طرح جتنی عبادتیں نص قطعی سے ثابت ہیں ان کی توہین کرنا انکار کرنا کفر ہے. بلکہ علماء فرماتے ہیں کسی سنت کا مذاق بنانا، کسی سنت کا جو فرض نہیں ہے سنت کا مذاق بنانا تو اس کو اوپر بھی کفر کا فتویٰ ہے، کافر بھی ہے. تجدید ایمان اور نکاح اس پر ضروری ہے، صرف سنت کا مذاق بنائے. یہ ذہن میں بات رکھیے گا، اور کسی بھی دیوبندی مولوی سے بھی پوچھ لیجئے گا کہ یہ مسئلہ ہے کہ نہیں. ہم کیوں کہتے ہیں یہ ہماری جلی کٹی بات اس لیے ہوتی ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ آیا تو ان لوگوں کے گستاخان رسول کے پیٹ میں چوہے ڈنڈ مارنے لگتے ہیں اور سینے پر سانپ لوٹنے لگتا ہے. کوئی اتنی بڑی کتاب نکالتا ہے، کوئی لال اشتہار نکالتا ہے، اور کوئی اسٹیج پر بیٹھ کر کے بکواس کرتا ہے. ایک چھوٹا سا رسالہ بھی آیا ہے، ابھی اس کو لایا ہوں نہیں ہوں، پھر کل انشاءاللہ، آج یہ لے کے آیا ہوں، اسی میں بند ہے. کیسی گستاخی کی ہے آپ سنو گے. اور ہمارے رانی تالاب کے قریشی برادران تو ویسے ہی گرم خون کے ہیں، ایسی تقریر کی ہے. کس نے کی ہے؟ اس کا نام ہے طاہر. طاہر کے معنی پاک کے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا ناپاک کوئی نہیں. ایسی تقریر کی ہے، دیوبندی حضرات اگر ہیں وہ بھی سنیں اور خود فیصلہ کریں. یہ کہتے ہم حضور کی تعظیم کرتے ہیں، آج میں اس تعظیم کا آپریشن نہیں پوسٹ مارٹم کر کے بتاؤں گا. اور یہ طاہر گیا کے رہنے والے تھے، گیا گیا، نام ہی عجیب ہے، آیا تو ہے ہی نہیں، ہمیشہ گیا. وہ مناظرے میں کہتا ہے میں آیا، لیکن اس کی جماعت والے بولتے گیا. عجیب بات ہے، ایسا آدمی جو کبھی آتا ہی نہیں، ہمیشہ گیا 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 گیا. یہ گیاوی صاحب ہیں، یہ تقریر کر رہے ہیں، اس میں ان کا فوٹو بھی لے لیا ہے اور ان کی تقریر بھی ہے. درود پاک کو ناپاک کہا، اور درود پاک جو مسجد میں آواز سے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں اس کو معاذ اللہ پاخانے اور پیشاب سے تشبیہ دی. سوچو کوئی کتنا بھی تھرڈ کلاس آدمی ہوگا، جاہل سے جاہل، کبھی وہ اس کی جرأت نہیں کر سکتا. پاخانے پیشاب سے اس کو تشبیہ دیا ہے. اب میں اس کو مائک پر سنا دیتا ہوں، آپ سن لیجیے، پھر میں اپنی تقریر کروں گا.
بڑے بوڑھے جوان بھی وہاں और शोर भी अजीब टाइप का शोर होता है, देखने में मालूम होता है कि बड़ा अच्छा काम हो रहा है, लेकिन वो अंदर से इंतहाई गलीस काम है। आजकल टेस्ट करने के लिए डॉक्टर लोग बताते पाखाना पेशाब टेस्ट कराकर रिपोर्ट लाओ। तो अब जिसको पाखाना टेस्ट कराना है तो टेस्ट जहां होता है वहां जाकर पाखाना थोड़ी फिरता है, यहां पेशाब टेस्ट होता है वहां बैठकर पेशाब थोड़ी करता है, वो तो पोलोथिन में बंद करके ले जाता है। अब ये पोलोथिन में बंद है तो बेवकूफ आदमी नादान आदमी समझता है कि लगता है इसमें कोई हलवा हुआ जा रहा है। अभी तो पेट है ना, जब खुलेगा तब पता लगेगा कि खुशबूदार है कि बदबूदार है। इसी तरीके से कुछ चीजें देखने में मालूम होती हैं कि बहुत पेट है और बड़ा शानदार लेबल है इस पर लगा हुआ। ये शोर शराबा नहीं है, हंगामा नहीं है, लेकिन ये लेबल वाला जो क्लोथिंग है ये फट जाएगा कयामत में। वहां जब इसका पोल खुलेगा तो इसकी बदबू महसूस होगी। ये जो मस्जिदों में दरूद और सलाम चीख चीख कर माइक लगाकर शोर हंगामा करके लोग पढ़ते हैं, देखने में मालूम होता है कि वो ये तो दरूद पाक है, हालांकि वो पाक नहीं है, नापाक है। ये पोलोथिन जब फटेगा कयामत में तब समझ में आएगा। टेस्ट करने के लिए जब उसमें आरा लगाया जाएगा तब समझ में आएगा, अभी समझ में नहीं आएगा। अभी तो तुम देख रहे हो कि इतना शानदार पोलोथिन है और इतनी साफ सुथरी उस पर रीडिंग है और इतना बेहतरीन उसकी पैकिंग है और कितना अच्छा उस पर लेबल लगा हुआ है, तो अंदर में भी कोई हलवाई है। वो हलवा नहीं है, वो गिलाजत है, नापाकी है।
सुन लिया आपने? इतना क्लियर, इसलिए मैंने इसको महफूज कर लिया और उसकी तस्वीर के साथ भी इसमें उसका वीडियो है। मैं ये बताना चाहता हूं कि ये नापाक मौलवी कहता है मस्जिद में लाउड स्पीकर लगाकर जो दुरूद व सलाम पढ़ा जाता, यही तो है। मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा। मस्जिद में लाउड स्पीकर लगाकर जो दुरूद व सलाम पढ़ा जाता है वो दुरूद पाक नहीं है, माज अल्लाह नापाक है। दुरूद को नापाक का तो इससे बड़ा नजिस और नापाक कौन होगा? अल्लाह ताला फरमाता है मैं दुरूद भेजता हूं, मेरे फरिश्ते दुरूद भेजते हैं, ऐ ईमान वालों तुम दरूद भेजो। अब मस्जिद में दरूद पढ़ा जा रहा है, लाउड स्पीकर के जरिए पढ़ा जा रहा है, तो लाउड स्पीकर के जरिए पढ़ने से वो दरूद माज़ अल्लाह उस नापाक के नजदीक नापाक हो गया है। मैं पूछना चाहता हूं पूरी देवबंदी बिरादरी से संजीदगी के साथ कहो कि ऐसे मौलवी पर जो दरूद को दुरूद और सलाम को जो लाउड स्पीकर पर पढ़ा जा रहा है और मस्जिद के अंदर पाक जगह पढ़ा जा रहा है वो उसको नापाक कहता है, तो इससे बड़ा और क्या कुफ्र हो सकता है? ये दिल की बात इन लोगों की है। दुरूद कहते हम पढ़ते हैं, लेकिन ये दुरूद को जब माज़ अल्लाह सिर्फ माइक पर पढ़ने की वजह से नापाक कहा जा रहा है और उसको टेस्ट करने की मिसाल दिया है कि पाखाना पेशाब जब टेस्ट के लिए लिया जाता है, पोलथीन में रखा जाता है, तो आदमी समझता है कि हलवा जाता है। ऐसे ही ये दुरूद पाक सलात और सलाम पढ़ते हैं, अच्छा लेबल लगा हुआ है और ये समझते हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जब टेस्ट करने के लिए खोला जाएगा तब उसकी बदबू मालूम होगी। कहता है कयामत में जब इनका थैला खोला जाएगा, दुरूद सलाम को टेस्ट किया जाएगा, تب بدبو اس کی پتا چلے گی. اور وہ غلیظ کا لفظ استعمال کرتا ہے کہ اس کی غلاظت اور نجاست وہاں معلوم ہوگی. خدا کی قسم دل کے پھپھولے جل اٹھے, سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی, گھر کے چراغ سے. میں کہتا ہوں اگر اسلامی حکومت ہوتی تو اس کی گردن مار دی جاتی. یہ قتل کے لائق ہیں. کیسے وہ بے حیا لوگ ہیں جو درود پاک کو ناپاک کہنے والا مولوی ناپاک کہتا ہے اور پھر اس کو اپنے اسٹیج پر بلاتے ہیں, اس کی تقریر کراتے ہیں اور اس کو اپنا عالم سمجھتے ہیں, اپنا رہنما سمجھتے ہیں. یاد رکھنا, جو گمراہوں کی رہنمائی پر چلتا ہے وہ بھی گمراہ, جو کافروں کی ہدایت پر چلتا ہے وہ بھی کافر, اور جو ایسے کو اپنا عالم سمجھتا ہے وہ شیطان کو اپنا عالم سمجھتا ہے. ہم بلا وجہ نہیں بولتے, اسے محفوظ رکھ لیا ہے کہ اگر کوئی صاحب اسے سننا چاہیں گے تو وہ برابر آ کر سن سکتے ہیں اور اس کے ویڈیو کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں. پروردگار عالم تمام سنیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. لوگ کہتے ہیں یہ کسی کو برا نہیں کہتے, اب ان کی جرأت اور ان کا گبر پن, ان کی ڈھٹائی یہاں تک پہنچ گئی کہ اب مائک لگا کر مجمع عام میں اسٹیج سجا کر کے اور حضور پر درود پڑھنے کو ناپاک کہتے ہیں, پاہانہ اور پیشاب سے اس کو تشبیہ دیتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ کون سی سنت ہے کہ تخت بچھا کر مائک لگا کر میرے مصطفیٰ کی نعت, میرے مصطفیٰ کے درود کی توہین کی جائے. یہ صرف شیطان کا کام ہو سکتا ہے کہ شیطان تخت بچھاتا ہے, شیطان اپنے ذریت کو جمع کرتا ہے اور اسلام کے خلاف وہ بولتا ہے. دوستو آج تک آپ کہتے رہے, بہت سے نیوٹرل لوگ یہ کہتے ہیں نہیں ہم نے تو کبھی کچھ سنا نہیں, ہم نے تو کبھی کچھ سنا نہیں. سن کر کے اور کہتے ہو نہیں سنا, تو یا اسی کے ساتھ تم بھی بندھے ہوئے نظر آتے ہو. اب تو سن لیا, اب کسی کو انکار کی گنجائش ہے؟ اور ایسے لوگوں سے دوستی, حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, کئی مرتبہ میں بیان کر چکا لیکن آج مناسبت سے سن لو, کہ میڈک اور چوہے کی دوستی ہوئی تھی. کس کی؟ میڈک کہاں رہتا ہے؟ تالاب میں رہتا ہے, اور چوہا چوک بازار میں رہتا ہے. سمجھے؟ اتنا فاصلہ. اب بیچارہ تالاب میں وہ رہتا ہے, وہ بہت سیدھا سادھا, اور جو چوک بازار سے چوہا آتا تھا رانی تالاب میں, وہ سمجھتا تھا کہ یہاں کے لوگ بڑے سیدھے سادھے ہیں, یہ تالاب والے. سمجھے؟ آیا یہاں چوہے نے دیکھا کہ بڑی میڈک نے دیکھا کہ کتنی اچھی بھولی بھالی صورت ہے, بڑا صاف ستھرا ہوتا ہے, ریشم جیسے اس کے بال ہوتے ہیں. وہ حضرت جی والا مت دیکھنا, وہ تو بہت بدصورت ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں گھوس. آپ معلوم نہیں کہتے, یہ جو چھوٹے چھوٹے جماعت چلتی ہے اس کو بولتے ہیں. ریشم جیسے بال, ہیرے جیسی آنکھ, منہ دیکھو تو ایسا لگتا ہے کوئی صوفی صاحب ہے, بیٹھتا ہے تو اکڑو میں بیٹھتا ہے, اور کبھی اس کا منہ خاموش نہیں ہوتا, ہمیشہ یوں کرتا رہتا جیسا ہمیشہ وظیفہ پڑتا ہے. اتنا خوبصورت ہے, ہر دم فو کرتا رہتا ہے, سنت کے مطابق اکڑو میں بیٹھتا ہے. یہ آپ دیکھو گے, بیچارہ وہ تالاب میں رہنے والا میڈک دیکھ کر کے عاشق ہو گیا, قریب آیا, سلام کیا اور دونوں میں دوستی ہو گئی. اب جب وہ چوہا آتا تھا تالاب میں پانی پینے, تو یہ میڈک اس کا انتظار کرتا رہا. ایک دن میڈک کہتا ہے کہ مائی فرینڈ, تمہاری یاد بہت آتی رہتی ہے لیکن تم رہتے ہو چوک بازار میں, بہت بھیڑ بھاڑ رہتی ہے, और मैं रहता हूँ तालाब में, वहाँ जा नहीं सकता, वरना कोई कुचल देगा तो चना जोर गरम बन जाऊंगा। इसलिए कोई ऐसी उपाय करो, ऐसा बंदोबस्त करो कि जब तुम्हारी याद मुझे आए तो फौरन मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन कर दूं और तुम्हें पता चल जाए कि मेढक तुमको याद कर रहा है, तो तुम फौरन चले आना। तो कहा ये तो मेरे बाएं हाथ की बात है, हमारे यहां कपड़े के बहुत पावर लूम चलते हैं, लंबे लंबे धागे हैं, मैं अभी लेके आता हूं। गया और एक लंबा धागा कुतर करके लेकर के आया और कहता है एक उसका सिरा तू अपनी टांग में बांध ले और एक सिरा मैं अपने टांग में बांध लेता हूं और मैं चला अब अपने घर, जब तुमको मेरी याद आए तो ये धागा यूं यूं कर देना, जैसे पतंग नहीं उड़ाते, धागा आए पतंग उड़ती है। तो पहला टेलीफोन दोनों मित्रों ने ईजाद किया था, कहा जब मेरी याद आए तो बस धागा यूं कर देना, मैं समझ जाऊंगा कि मेढक मेरा याद कर रहा है, मैं फौरन आ जाऊंगा। अब रोजाना मेढक की तो चानी हो गई, जब उसको याद आए यूं कर दे तो कूदता हुआ चला आए, वहां से लेकर के भागा तालाब रोड के ऊपर से चला आए यहां पर, और दोनों को बैठ करके गुटुरगू करते रहते थे। एक दिन बारिश रिश हुई थी, तालाब के किनारे ठंडा था, भीगी जमीन थी, तो चूहा कहने लगा कि मेढक भाई देखो यहां ठंडी लग रही है, हवा भी चल रही है, वहां खेत है उसमें धूप निकली हुई है, जमीन भी सूखी हुई है, चल करके हम वहां बात करेंगे। तो मेढक ने कहा ठीक है। तो दोनों दोस्त मेढक और चूहा वहां पहुंचे खेत में और दोनों धूप में बैठ करके बड़े प्यार मोहब्बत से इज्तिमा कर रहे थे, बातें कर रहे थे गुटुरगु। उधर से चील उड़ती हुई आई, वो भूखी थी, उसने देखा कि चूहा मामू बैठे हैं, उसने निशाना लगाया और अपने पंजे में चूहे को जोर से दबाया और ऊपर उड़ी। चूहा चीची 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 करने अब क्या करेगा, अब तो अजाब तेरी खोपड़ी पर आ गया। अब वो लेकर के जब उड़ी है तो इसका दोस्त और फ्रेंड जो था वो धागे में वो भी बंधा था, वो भी लटक रहा है। अजाब किस पर उतरा, चूहे पर। शिकार किसका हुआ, ये क्यों लटक रहा है बताओ। दोस्ती थी और दोस्ती की वजह से इसकी टांग फंसी थी किसमें, धागे में। असल अजाब तो चूहे पर उतरा था 24 नंबर पर, लेकिन ये बेचारा 24 नंबर नहीं था, सीधा साधा था, सिर्फ उससे मोहब्बत करने लगा था। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि इसी तरह से जो गुमराह की दोस्ती के धागे में फंस जाता है, कयामत में अजाब तो उस 24 नंबर पर होगा, उस गुमराह पर होगा, लेकिन जब वो जहन्नम में डाला जाएगा तो इसकी दोस्ती के धागे में बंद करके घसीटता हुआ वो भी जहन्नम में डाल दिया जाएगा। इसलिए कि कुरान फरमाता है कि ला अफला तकूद बाद ज़िक्रा मअल क़ौमिज़्ज़ालिमीन। ए ईमान वालों, ऐसे जालिमों, ऐसे गुस्ताखों, ऐसे नापाक लोगों के पास अगर कभी भूले से बैठ गए और फिर तुमको याद आ गया अरे इसने तो ऐसी ऐसी बातें की हैं, कुरान फरमाता है फला तकूद बाद ज़िक्रा, याद आते ही फौरन वहां से उठ खड़े हो, एक लम्हे के लिए मत बैठना। कुरान मजीद का ये ऐसा हुक्म है कि जो इस पर गामजन है और इसे फॉलो करता है वो हमेशा गुमराही से यहां भी बचेगा, अजाब से वहां भी बचेगा। दूसरी जगह कुरान फरमाता है हुमुल अदू फहज़रहुम कातलहुमुल्लाहु अय्युफकून। ये मुनाफिक, ये गुस्ताखान रसूल, ऐ मुसलमानों तुम्हारे पक्के दुश्मन हैं, हुमुल अदू, यही तुम्हारे दुश्मन है। जमीर को मुअख्खर होना चाहिए, ये मौलाना शाहिद बताएंगे। اور جو اسم ہے اسے مقدم ہونا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ضمیر کو جو مؤخر بعد میں آنے چاہیے تھی اسے پہلے، تو جو بعد والے ہیں اس کو پہلے استعمال کرنے میں حسر پیدا ہوتا ہے. ہم العدو فاحذرہم، یہی تمہارے دشمن ہے، یہ نہیں فرمایا یہ تمہارے دشمن ہے، فرمایا یہی تمہارے دشمن ہے. فاحذرہم، تو ان کی صحبت سے دور بھاگنا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چتاونی دی. اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، ان سے تم بھاگو اور آئیں تو بھگاؤ. دو باتیں فرمائیں، وہ اگر تم ان کو دیکھو تو باہر ہٹ جاؤ وہاں سے تاکہ لڑائی جھگڑا نہ ہو، اور اگر زبستی تمہارا پیچھا کریں تب پھر دو کام کرنا ہے، خود بھاگنا ہے. اگر پیچھا نہیں چھوڑتے ہیں تو جس طرح بھاگے انہیں بھگاؤ، یہ نبی کا حکم ہے. اور آپ کہتے ہیں نہیں ہے، یہ تو بڑی بد اخلاقی ہے، نبی نے بد اخلاقی سکھائی ہم کو؟ نبی نے جو کچھ فرمایا ہے وہی بلند اخلاق ہے، اس لیے کہ قرآن فرماتا انک لعلی خلق عظیم. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ساری کائنات میں اخلاق کے اعتبار سے سب سے بلند و بالا ہیں، آپ کا اخلاق سب سے عظیم اور بڑھ کر ہے. اس خلق عظیم والے نبی نے ہم کو ارشاد فرمایا ایاکم و ایاہم، تم بھاگو، یہ پہلے فرمایا. اگر نہیں تم بھاگ سکتے وہ تمہیں پکڑ لے تو فرمایا بھگانے کا انتظام کرو. اب بھگانے کا انتظام جو جیسے کر سکتا ہے وہ کرے، یہ میں نہیں بتاؤں گا کیسے آپ کرو گے، آپ کیا کر سکتے ہو لیکن بھگا کر دم لینا. اور اگر نہیں بھگایا، بولے کیسے بھگائیں بد اخلاقی ہے، دل ٹوٹ جائے گا، وہ جو بولتا ہے کم سے کم سن لو. گائے بھی دودھ دیتی تو بولے ہو، بیل بھی دودھ دیتا تو بولے ہو. ارے یہ کوئی ہو ہے؟ یہ ایمان ہے؟ جو چیز صحیح ہے اسے کہو ہو، اور جو چیز غلط ہے اس کے منہ پر تھوک دو. مصطفیٰ کی محبت کا مزاج یہ ہے کہ ذرا سی اس میں گستاخی کا ایک چھیٹا پڑ گیا تو سارا کا سارا ایمان برباد ہو گیا. ہر چیز کا ایک مزاج ہوتا ہے، اور مزاج کیسا، دودھ کتنا اچھا ہے بتائیے، اگر دودھ صحیح ہے تو آپ اس کو چولہے پر گرم کرو تو اوپر کیا آتا ہے، ملائی آتی ہے، پھر دودھ سے ملائی نکلی، اور پھر ملائی کو جمع کرو اور دو چار دن کے بعد جب زیادہ ہو مکسر میں خوب اس کو پیسو تو اب کیا ہوتا ہے، اس میں سے مکھن نکلتا، ابھی گھی نہیں نکلے گا، ہاں پہلے اس میں سے مسکا نکلتا ہے، ابھی گھی نہیں نکلا، پھر اس مسکے کو، اس کو مکھن بھی کہتے ہیں مسکا بھی کہتے ہیں، گجراتی میں معلوم نہیں کیا کہتے، ماکھن وہ آتا ہے نا، ماکھن چور جیسے کہتے ہیں، تو وہی مکھن، اس کو پھر آپ کو گرم کرنا پڑتا ہے، چولہے پر تپانا پڑتا ہے، تو اس کے اندر کچھ وریائی ہوتی ہے، وہ نیچے بیٹھ جاتی ہے اور اوپر اچھا گھی آ جاتا ہے نا. یہ گھی کس سے بنا، ماکھن سے، ماکھن کس سے بنا، ملائی سے، ملائی کس سے بنی، دودھ سے، سمجھ گئے. اچھا، اور دودھ سے گھی بھی بنتا، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، دہی، گھی سے دہی بھی بنتی ہے، بنتا ہے، ہاں دودھ سے. دیکھو کبھی کبھی میں آج کل بھول جاتا ہوں، کل بھی ایک بات بھول گیا تھا، پہلے اس کو بتا دوں، مسا کرنے میں میں نے کہا ادھر سے ادھر لے کے آؤ، ہے نا، بس اتنی بولا پھر میں کان کے مسا میں لگ گیا، تو آپ اصلاح کر لے، ادھر سے لے کے آئے تو پھر ادھر سے یہ ہتھیلی لگا کر کے آنا. وہ بڑھاپے کی وجہ سے بھول گیا تھا، باہر کے سننے والے بھی اصلاح کر لے، रेले हो रहा है ना। हाँ, तो अभी मैं क्या कह रहा था, दूध से दही बनता है और मुंह से निकल के आ गया घी से दही बनता है। तो कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन ताहिर ऐसा भूल के नहीं बोला, वो जान जान बूझ करके बोला है, दो दो मर्तबा बोला है, कई मर्तबा मिसालों के साथ बोला है। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि दूध बहुत अच्छा है, इससे कितनी चीजें बनती हैं, मोहन्नी मिठाई, सूरत निघारी, ये सब कैसे बनती है, दूध से, उस पर घी असली डाला जाता है, ये सब दूध के मटेरियल आते हैं, उससे ये मावे वाली और घारी वाली और घी वाली ये सारी की सारी अफलातून नफलातून सब उसी से बनता है। इससे एक चीज है और कितनी लजीज चीजें बनती हैं। इसी तरह मेरे दोस्त, अगर इस दूध में अगर लीमू का एक छींटा डाल दिया जाए तो फौरन फट जाएगा ना, अरे दूध फट गया। अब फटे दूध से दही नहीं बनता, फटे दूध के बाद वो लगते हैं कि अब ये दूध फट गया, अब उससे आप कोई चीज बनाना चाहे कुछ बन जाता है, लेकिन दूध का मिजाज ये है कि लीमू आपको कितना भी पसंद हो लेकिन दूध में डालेंगे तो दूध फटेगा फटेगा फटेगा। इसी तरह ईमान एक दूध की तरह है, अगर ईमान सलामत है तो इससे हजारों लज्जत वाले अमल बनते हैं। ये ईमान सलामत है तो खुदा की कसम जन्नत की हर नेमत इस ईमान की वजह से है। जैसे एक दूध है हजारों मिठाइयां बनने की सलाहियत रखता है, ऐसे ही एक ईमान है जिसमें मोहब्बत रसूल है, जिसमें हजार दीन और दुनिया की लज्जतें पोशीदा हैं, लेकिन अगर इस ईमान के दूध में अगर गुस्ताखी का लीमू का एक कतरा डाल दो तो जैसे दूध फट जाता है ऐसे ये भी फट जाता है। दूध फट के बर्तन में रहता है और ईमान फट के हट जाता है। ये फटता भी है और हटता भी है और इससे फिर कोई चीज बन नहीं सकती। एक ही कतरा, मुनाफिकीन मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ते थे, मदीने में रोजा रखते थे, सहाबा के सामने सहरी और इफ्तार करते थे, हुजूर के साथ जहाद में निकलते थे, जकात दिया करते थे, सहाबे कराम से ज्यादा बड़ी बड़ी रकम जहाद की दिया करते थे, लेकिन अल्लाह फरमाता है कद कफर तुम बादा ईमानकुम। ऐ मुनाफिको, जिन्होंने नबी की गुस्ताखी की है उसके बारे में फरमाता है कुरान, कद कफर तुम बिला शुबहा तुम पक्के काफिर हो गए, बादा ईमानकुम, ईमान के बाद तुमने कुफ्र किया है। तो ईमान पहले था, नबी की गुस्ताखी का लीमू निचोड़ दिया तो उनका ईमान फटा भी और हटा भी, और कुरान ने साफ फरमा दिया कद कफर तुम बादा ईमानकुम, बिला शुबहा तुम अब काफिर हो गए। तो आप ये ना समझो कुछ भी बोलते जाए ईमान बाकी रहेगा, ये दाढ़ी ईमान को नहीं बचाती, सजदे के निशान ईमान को नहीं बचाता, याद रखना लंबी लंबी तकरीर करना ईमान को नहीं बचाती। ईमान को बचाने वाली चीज सच्ची मोहब्बत रसूल है, अगर रसूल की मोहब्बत बाकी है तो खुदा की कसम ईमान महफूज रहेगा, और ईमान महफूज है तो सजदा भी महफूज है, ईमान महफूज है तो तुम्हारा हर अमल महफूज है, ईमान महफूज है तो जन्नत और आखिरत सब महफूज है। इसलिए हम इनके खिलाफ बिला वजह नहीं बोलते हैं, कुछ लोगों को सुन्नियों को भी बुरा लगता है क्या हर दम वहाबियों के खिलाफ बोलते हैं, ऐ वो सुन्नियों अगर ईमान की गैरत है अब उनसे पूछो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दुरूद पाक को गिलाजत और नापाक कह करके تم نے کون سے دین کی خدمت کی ہے؟ یہ دین کی خدمت نہیں ہے، شیطان کی حمایت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر تو صحابہ کرام نے اپنی گردنیں کٹا دی ہیں۔ امام احمد رضا ارشاد فرماتے ہیں، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اور سر کٹاتے ہیں یا رسول اللہ، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اس لیے کہ نبی کی اتنی سی بھی گستاخی صحابہ کرام برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ خاص طور سے حضرت عمر کی تو تلوار ہمیشہ نکلی رہتی تھی، جہاں کسی نے کچھ کہا فوراً تلوار نکال لی۔ آزم یا رسول اللہ، ازرے وہ اونوں کہوں، اے اللہ کے رسول اجازت دے دیجئے مردود کی گردن مار دوں۔ اور جہاں رسول نہیں ہوتے تھے تو اجازت بھی نہیں لیتے تھے۔ ہاں، ایک مرتبہ ایک منافق ڈپلیکیٹ نمازی مسجد نبوی کا کھیتی باڑی کرتا تھا، اور ایک یہودی کی کھیتی بھی اس کی کھیتی سے ملی ہوئی تھی۔ اب یہ دونوں امیٹیشنی مسلمان اور یہودی حضرت موسیٰ کا ماننے والا، ان دونوں میں پانی کے معاملے میں جھگڑا ہو گیا کہ اس پانی کو میں پہلے کھیت میں سینچوں یا وہ سینچے۔ اس پر جھگڑا ہو گیا۔ اب دونوں کا بہت جب جھگڑا ہوا تو یہودی نے کہا کہ چلو اس کا فیصلہ تمہارے نبی کے پاس کروایا جائے۔ حالانکہ یہودی تھا لیکن جانتا تھا کہ نبی جو فیصلہ کریں گے وہ سچ کریں گے، اسی کو حق کہتے ہیں۔ لیکن یہ منافق بولتا ہے نہیں نہیں، ان کے پاس نہیں جانا چاہیے، تمہارا جو سب سے بڑا سردار یہودیوں کا عالم ہے، چلو اس کے پاس اور وہ فیصلہ کرے گا۔ یہودی کہتا نہیں، میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا۔ یہودی اپنے عالم پر اعتماد نہیں کرتا، اس زمانے کا یہودی ان سے اچھا تھا۔ وہ کہتا ہے میں نہیں، اس لیے کہ یہ جو ہمارا عالم ہے کچھ لے دے کر کے معاملہ سلٹا لیتا ہے، یہ رشوت خور ہیں، اگر یہ سعودیہ سے کچھ پاتے ہیں تو ان کے جیسی بات کرتے ہیں، اگر ایران سے پانے لگیں تو ان کے جیسی بات کریں گے، اور اگر سیٹھوں سے نذرانہ پاتے ہیں تو درود پاک کے خلاف بولنے لگتے ہیں۔ یہ ان کا مزاج ہے، پیسوں پر بکنے والا ہے۔ یہودی کہتا ہے میں اس کے پاس، اپنے سردار کے پاس نہیں جاؤں گا۔ جب یہ منافق دیکھ رہا ہے کہ یہودی ہمارے، جن کا کلمہ پڑھتا ہوں ان پر اعتماد رکھتا ہے، تو زیادہ کچھ بول نہیں سکا اور جان پر ادھار کہنے لگا، اچھا چلو تمہارے نبی کے پاس ہی، ہاں ہم اپنے نبی کے پاس چل کے فیصلہ کریں گے۔ جب حضور کے پاس دونوں آئے تو حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے دونوں نے اپنے اپنے بیان دیے۔ منافق نے کہا ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا، یہودی نے کہا ایسا ہوا ایسا ہوا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صادق الامین ہیں، حق فیصلہ فرمانے والے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں یہ یہودی ہے، اس کا حق ہے کہ پہلے یہ اپنا کھیت سینچے، اور اس سے کہا تم ظلم کر رہے ہو، ایک اپنے پڑوسی کی حق تلفی کر رہے ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہودی کے بارے میں فیصلہ دے دیا۔ اب اگر مسلمان صحیح ہوتا تو مانتا کہ نہیں مانتا؟ آپ نے جسے پیر بنایا ہے، پیر جو بھی فیصلہ کرے آپ کی سمجھ میں آئے نہ آئے، سچا مرید وہ ہے کہ اپنے پیر کی بات مان لے۔ یہاں پیر نہیں ہے، یہاں تو پیروں کے پیر، پیروں کے پیر، سب کے پیر، فرشتوں کے پیر، ان سے بڑا کائنات میں کوئی پیر نہیں، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرما رہے ہیں۔ لیکن اس منافق کو اطمینان نہیں ہوا تو کہنے لگا کہ چلو حضرت عمر کے پاس چلیں گے، فیصلہ کرائیں گے۔ وہ جانتا تھا کہ میں جا کر کے کہہ دوں گا کہ یہ یہودی ہے، تو وہ یہودیوں عیسائیوں کے بڑے سخت دشمن تھے، وہ میرے حق میں فیصلہ کریں گے کیونکہ میں کلمہ پڑھنے والا ہوں۔ यहूदी ने कहा चलो कोई बात नहीं है। यहूदी बड़े चालाक होते, उसने प्लानिंग कर ली कि जाते ही मैं बताऊंगा कि हुजूर ने इसका फैसला कर दिया। बहुत होशियार होते हैं यहूदी, आज भी सारी दुनिया को, अमेरिका को चलाते हैं, ये चलाते हैं। अल्लाह ताला इनकी नजासत से दुनिया को पाक फरमा दे। यहूदी ने कहा चलो कोई मुझे हर्ज नहीं है। दोनों गए, हजरत उमर मिल गए, कहा कैसे आए? यहूदी ने कहा हम इसलिए आए हैं कि हमारे खेत के पानी का झगड़ा है, उसका फैसला कराने आए हैं, और इससे पहले हम आपके नबी के पास गए थे, उन्होंने फैसला कर दिया। हजरत उमर ने कहा क्या फैसला किया? कहा मेरे हक में फैसला किया है। फरमाया ठीक है बैठो मैं फैसला करता हूं। अंदर गए, तलवार लेके आए, और जो कलमा पढ़ने वाला था उसकी गर्दन मारी, वहीं पर दो टुकड़े हो गया। फरमाया यहूदी से कि जा, जो नबी के फैसले पर यकीन नहीं रखता और उसमें शुबह करता है, तो कुरान ने भी फरमाया जो नबी के फैसले पर शक करता है वो ईमान वाला नहीं है। हजरत उमर ने फैसला कर दिया कि ऐसे मर्दूदों का फैसला यही है। सिर्फ फैसले के बारे में उसको शक हुआ, और ये मर्दूद तो नबी की ऊपर दुरूद और सलाम पढ़ने को कहता है कि नजीस है, गलीज है, नापाक है। और ये वो वजीफा है जो अल्लाह ताला फरमाता है। परवरदिगारे आलम ने ये कहीं नहीं फरमाया कि जोर से मत पढ़ना, ये नहीं फरमाया कि खड़े होकर मत पढ़ना, ये नहीं फरमाया कि लेट कर मत पढ़ना। मुतलकन फरमाया है बस जब तुम्हें फुर्सत मिले, जैसे फुर्सत मिले मेरे नबी पर दुरूद और सलाम पढ़ना। सारे के सारे देवबंदी मौलवियों से पूछना चाहता हूं कि जोर से मस्जिद में दुरूद और सलाम पढ़ना उसको नापाक कैसे कर देता है? ये उनकी जिम्मेदारी है कि जोर से पढ़ना मस्जिद में, जिक्र इलाही और जिक्र मुहम्मदी करना ये नाजायज कहां है? मस्जिद नबवी में हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो को हुजूर कुर्सी पर बिठाते थे, मिंबर पर, और सरवरे कायनात तशरीफ फरमा होते थे। हुजूर मिंबर पर होते थे, इनके लिए कुर्सी अलग से मंगाते थे, और फिर फरमाते थे कि ऐ हसन पढ़ो। फिर वो क्या पढ़ते थे? हुजूर की नाद भी पढ़ते थे और कुफार की हिजो और बुराई भी बयान करते थे, जंग में सहाबा के कारनामे भी बयान करते थे। पूरा हजरत हसन बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हो का दीवान छपा है। शक व शक लहू मिन इस्मही ले यजिल लहू फजुल अर्श महमूदुन व हाजा मुहम्मदू। अल्लाह ताला ने अपने हबीब को ऐसा नवाजा है कि अपने नाम से नबी के नाम को निकाला, आपकी इज्जत और जलाल के लिए। तो ऐ लोगों सुनो, ये जमीन वाले मोहम्मद हैं और अर्श वाला महमूद है। ये है हजरते हसन बिन साबित, जोर जोर से ऐसे नहीं पढ़ते थे, ऐसे ही पढ़ते थे ना। सारे सहाबा सुनते थे, जोर जोर से पढ़ते थे। एक दिन तो हुजूर खुश हुए और अपना इमाम मुबारक उतारा और हजरत हसन को इनाम दिया।
नारे तकबीर, नारे रिसालत।
ताहिर गयावी गयावी से और उसके मानने वालों से पूछना चाहता हूं, नाप मस्जिद नबवी में हजरत हसन हुजूर के सामने जोर जोर से पढ़ते थे, ये किसने कहा कि वो नात माज अल्लाह नापाक हो गई? हुजूर खुश होकर के अमामा दे रहे हैं और ये कहता है दरूदो सलाम लाउड स्पीकर लगा करके पढ़ना हंगामा है, शोर शराबा है, उसको वो आवाज अच्छी नहीं लगती, शैतान को दरूद कभी अच्छा नहीं लगता। ये बड़े सफाई के साथ अर्ज करना चाहता हूं, आप अब कभी ये मत कहना یہ بول ڈر کے مارے نہیں بولتے، لیکن اب یہ اتنے گبر ہوتے جا رہے ہیں کہ اسٹیٹ پر اس قسم کی ناپاک باتیں کرتے ہیں. ہم تو کتابوں کے حوالے دیتے ہیں، اس کتاب میں یہ لکھا، اس کتاب میں یہ لکھا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے چھپوا دیا ہو. ہم اتنے بڑے سیٹ ہو گئے کہ تمہاری کتاب ہم چھپوائیں؟ ہم تو کتاب لکھتے ہیں تو کئی کئی سال چھپوا نہیں سکتے ہیں، اور تمہاری کتاب ناپاک ہم چھپوائیں گے؟ یہ مکاری ہے. اب کتاب تو نہیں ہے، اب تو ان کا ویڈیو ہے، اب کیسے کہو گے آپ بول رہے ہیں؟ یہ بھی بولو گے آپ بول رہے ہیں؟ سنیوں بالکل تم ساودھان ہو جاؤ اور اپنے اندر مضبوطی پیدا کرو. ابھی ایک بات میں نے عرض کی، کل انشاءاللہ میلاد النبی کے بارے میں جو انہوں نے بکواس کی ہے، روشنی کے بارے میں اگر موقع ملے گا تو کل انشاءاللہ وہ میں اس کا بھی ذکر کروں گا. بہرحال میں نے مختصر لفظوں میں، میری بات سمجھ میں آپ کو آ گئی کہ نہیں؟ آپ نے سن لیا، ناپاک اور غلیظ دو لفظ اس نے استعمال کیا. اللہ تعالیٰ ایسے مولویوں کو غارت کرے اور ان پر لعنت فرمائے جو نبی پر درود و سلام کو ناپاک کہیں. اس سے بڑا ناپاک اور کون ہو سکتا ہے؟ خدا کی قسم کبھی ان سے دوستی مت کرنا. ہم بلا وجہ نہیں کر رہے، کہہ رہے ہیں، اور دوستی کرو گے تو وہی میڈک اور چوہے کا جو انجام ہوا ہے وہی تمہارا انجام ہوگا. وہاں کوئی بچانے والا نہیں. ایمان سلامت ہے تو مصطفیٰ کی شفاعت مل جائے گی، بچانے والے مل جائیں گے. اور ایمان ہی خراب ہو گیا تو جہنم میں اوندھے منہ ڈال دیے جائیں گے. قاتلہم اللہ انا یوفکون، قرآن فرماتا ہے انہیں اللہ اوندھا کر کر کے جہنم میں ڈالے گا، اور فرمائیں گے فرشتے زف انکا انتل عزیز الکریم، چل جہنم کا عذاب چک، بڑے عزت والا اور بہت بڑائی والا بنتا تھا. I'm something، میں ایسا ہوں ویسا ہوں، ڈبل پیسہ ہوں بھینسا ہوں، یہ سب نکل جائے گا جب فرشتے ٹیٹو پکڑ پکڑ کر کے اور مار مار کر کے کیک جہنم میں دھکیلیں گے. قاتلہم اللہ انا یوفکون. اس لیے امام احمد رضا کی بات سن لو، سن لو، سن لو کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. یاد رکھنا امام احمد رضا کا پیغام. یہ لال کتاب چھاپتے ہیں، لال ہے شیخ چلی کی لال کتاب، کالی بھی چھپائیں تو کالے تو ہے ہی ہے، لال کتاب. اس کا پوسٹ مارٹم بعد میں ہوگا. اعلی حضرت فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم، حشر تک ڈالیں گے. سن لو، ادھر والے ادھر والے ادھر والے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش سے مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش سے مولا کی دھوم. مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. جب میلاد مصطفیٰ ہوا حضور پہ، بالکل ہونا چاہیے ہم کبھی ایسے شخص کو مولانا بھی کہنے کے لیے تیار نہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب حضور کا میلاد ہوا، پیدائش ہوئی، تو چھوٹے چھوٹے مکان، جھوپڑ پٹی، یہ سب محفوظ رہے، لیکن کیسر و کسرا کے محل ہلنے لگے. اعلی حضرت فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، اور مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. کسرا ایران، کیسر ایران، اس کا محل ہلنے لگا. 14 کنگورے زمین پر گر گئے. آج اعلی حضرت فرماتے ہیں جیسے ایران میں اس کا محل گرا تھا، اسی طرح سے ہم نعرے لگائیں گے، میلاد کریں گے تاکہ ان کے دل ہل جائیں گے، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور یہ انشاءاللہ میلاد کی محفل بڑھتی رہے گی، سجتی رہے گی، لوگ مخالفت کرتے رہیں گے، شیطان حضرت آدم کے زمانے سے لے کر آج تک اور قیامت تک مخالفت کرے گا، لیکن نہ نبیوں کی عزت میں فرق آیا اور نہ اہل ایمان کی مجلسیں کم ہوئیں، دیکھو جتنی مخالفت کریں گے انشاءاللہ اتنے ہی لائٹ جلے گی، اتنے ہی مجلسیں، پہلے ہمارے رانی تالاب میں ایک جلسہ ہوتا تھا، اب تو پورے سورت میں جلسہ ہی جلسہ ہو رہا ہے، تو تمہاری مخالفت کا اثر کیا ہو گیا ذرا سوچو، نبی کی مخالفت کرنے سے میرے مصطفیٰ کی عظمت کم نہیں ہوتی ہے، ان کو تو اللہ نے اتنا بڑھایا ہے کہ ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا، یہ کبھی گھٹنے والی چیز نہیں ہے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے، اور نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، تم بولو ہم تمہاری پول کھولیں گے، جتنا بولو گے اتنا ہی آپریشن ہوگا، ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے، کیا ہمارے پاس زبان نہیں ہے، تمہاری زبان تو لوگوں نے دیکھ لیا کہ بھٹیارے اور مخنث سے بھی گندی زبان ہے، وہ بھی جو ہجڑے ہیں اپنے سردار اور اپنے نائک کو یہ الفاظ نہیں کہہ سکتے، تم نے اس کو کہا جو اللہ کے محبوب ہیں، ساری کائنات کے آقا و مولا ہیں، سارے نبی اور رسول کے سردار ہیں، سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، ہمارا دل جلتا ہے اس لیے ہم بولتے ہیں، ہم بلا وجہ نہیں بولتے، ہم کسی پر الزام نہیں لگاتے، اللہ تعالی سنیوں کو صبر بھی دے اور جوش بھی عطا فرمائے، اور ایسے ناپاک جماعتوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھیں۔